میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک موضوع پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے اور وہ ہے خوش قسمت کون، خوش قسمت کون، ہو از فارچونیٹ۔ آج ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق خوش قسمتی کے کچھ معیار بنا رکھے ہیں۔ جس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے وہ بڑا خوش قسمت سمجھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس بڑا خوبصورت گھر ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، کوئی کہتا ہے کہ جس کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے ہیں وہ خوش قسمت ہے، کوئی کہتا ہے کہ جس کا کام ایک کال پر ہو جاتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، تو کوئی کہتا ہے جو بیرون ملک میں رہتا ہے وہاں تو نوٹ برستے ہیں یہ بڑا خوش قسمت ہے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، ہر ایک کے نزدیک خوش قسمتی کا معیار جدا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا جن لوگوں کو ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں وہی لوگ خوش قسمت ہیں یا حقیقت کچھ اور ہے۔ اے کاش ہمیں سارا بیان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے۔ آئیے خوش قسمت کون سے متعلق ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری اور تمہارے اہل و عیال یعنی فیملی اور تمہارے مال اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ تین چیزیں نا، اہل و عیال، مال اور اعمال۔ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کے تین بھائی ہوں۔ توجہ کیجئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے تین بھائی ہوں اور جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے اور ان تین بھائیوں میں سے کسی کو بلایا جائے اور ایک سے کہے کہ بھائی تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، وہ جواب دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، اور پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں، اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ پڑھوں، اور کبھی میں کندھا دوں اور کبھی دوسرا کوئی شخص، اور جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ والا بھائی جو یہ کام کرے گا یہ اس شخص کے اہل و عیال ہیں، یہ فیملی والے کرتے ہیں۔ آپ غور کر لیں، ہم میں سے بھی کسی کے عزیز و اقربا کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری کی جاتی ہے، اس کے پاس رہ کر جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے اس کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بالآخر جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے قبرستان لے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کاندھا دے رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر دفنا کر جب واپس آتے ہیں اور کوئی اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو اس کے متعلق بھلائی ہوتی ہے وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عرض کی، آقا اس میں ہم کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے ایک دوسرے بھائی سے کہے، تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو جواب بھی کہے، میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہی دنیا میں رہ جاؤں گا۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس شخص کا مال ہے۔ آقا نے فرمایا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے، یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے، میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزندار کر دوں گا۔ حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہ اس کا نیک عمل ہے، یہ اس کا نیک عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہی حقیقت ہے، یہی ریالٹی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے بھی سماعت فرمایا، ہمارے تین بھائی، اہل و عیال، مال، اعمال، اور آج ہم ان تینوں میں سے دو کے متعلق تو حساسیت رکھتے ہیں، دو کے متعلق تو سینسیویٹی رکھتے ہیں، دو کے متعلق تو سنجیدہ ہوتے ہیں، دو کے متعلق تو پھر کچھ نہ کچھ ٹائم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مگر ایک کے تعلق سے ہمارا حال بڑا برا ہے۔ اور آج جن دو چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے ایک خاندان اور دوسرا مال و دولت۔ غور کیجئے، آج جس خاندان کے بلبوتے پر انسان پھولے نہیں سماتا، اچھے خاندان سے تعلق ہونے کی بنا پر غرور اور فخر کرتا ہے، جس خاندان کے لیے انسان ساری زندگی دولت کمانے کے لیے اپنی زندگی داؤں پر لگا دیتا ہے، جس خاندان کے لیے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھاتا ہے، جس خاندان کی خاطر لوگوں کے طعنے برداشت کرتا ہے، جس خاندان کی خاطر اپنی زندگی کو بے آرام کر دیتا ہے، جس خاندان کی خاطر سردی و گرمی کو برداشت کرتا ہے، جس خاندان کے مستقبل کو سنوارنے کے واسطے اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتا ہے، وہ صرف قبرستان تک ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا وہ مال کہ جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، وہ مال جسے دنیا میں بڑا سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، وہ مال جس کی خاطر راتوں کی نیندیں قربان کر دیتا ہے، وہ مال جسے حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، وہ مال جسے لوگوں کو دھوکہ دے کر کماتا ہے، وہ مال جس کی خاطر گھر والوں کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں، شہروں میں، بلکہ ملکوں میں جا سفر کرتا ہے، وہ مال جسے جمع کرنے کے کئی طریقے سوچے جاتے ہیں، وہ مال جس کے لیے رات دن وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ مال جس کو جمع کرنے کے لیے کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ مال یاد رہے صرف مرنے تک ہی ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ جیسے ہی انتقال ہو گیا، سب مال و دولت، جائیداد، پراپرٹی، سب کچھ، بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتے دار آپس میں تقسیم کر لیں۔ یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیے گا، بیوی بچوں کی اچھی تربیت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کے ساتھ مشغول رہنے اور اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے اور جن کی کفالت انسان پر واجب ہے، ان کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کی بھاگ دوڑ کرنے میں کوئی برائی نہیں، مگر اولاد اور فیملی کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے رب کریم جل مجدہ کو بھول جانا، اولاد کی وجہ سے فخر و غرور کرنا اور ضرورت سے بڑھ کر کثرت مال کی جستجو جاری رکھنا نہ صرف برا ہے بلکہ انسان کی اخروی سعادتوں سے محرومی کا سبب بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے، اور جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں تو اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کی کوششیں کرتے رہنے کی بجائے ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کے شروع میں جو آپ کی خدمت میں واقعہ میں نے عرض کیا اور اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خاندان، اولاد اور مال و دولت فقط دنیا ہی میں کام آتے ہیں، خاندان اولاد تو صرف قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں، خاندان اولاد اور مال و دولت کفن و دفن کے کام آتے ہیں، جبکہ نیک اعمال قبر کے اندر بھی کام آتے ہیں، خاندان اولاد مال اور دولت تو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ نیک اعمال قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ لہذا عقل مند کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال میں اضافے کے لیے کوشش کرتا رہے، کیونکہ نیک اعمال کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے جنت کی لازوال نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، نیک اعمال کی برکت سے عذاب حشر و قبر میں تخفیف بلکہ نجات ملتی ہے، نیک اعمال گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں، نیک اعمال رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے، نیک اعمال کا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے، نیک اعمال قبر میں اچھی اچھی اور پیاری شکل اختیار کر کے آئیں گے، نیک اعمال قبر میں راحت و سکون کا باعث بنیں گے، نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں میں انسان کی نیک نامی ہوتی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے میدان حشر کی ہولناکیوں سے بچایا جائے گا، نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سلامتی اور نجات کا سبب ہیں، نیک اعمال حشر تک انسان کے ساتھ رہیں گے، نیک اعمال میزان عمل پر کام آئیں گے، نیک اعمال پل صراط پر گزرنے میں مددگار ثابت ہوں گے، نیک اعمال جنت میں انسان کے جنت میں داخلے کا سبب اور درجات کی بلندی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے اور سوچئے کہ حقیقت میں خوش نصیب کون ہے؟ بڑے خاندان والا خوش قسمت ہے، مال و دولت کی کثرت والا خوش قسمت ہے، یا نیک اعمال کی کثرت والا خوش نصیب؟ تو ہر عقل مند اس سوال کے جواب میں بے اختیار یہی کہے گا کہ نیک اعمال کرنے والے ہی خوش قسمت ہیں۔ حقیقی خوش قسمت کون؟ حقیقی معنوں میں کامیابی کس کو حاصل ہوگی؟ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے قرآن پاک کی دو آیات سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 13، ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفس ہی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو وہ حقیقت میں یہ خسارہ ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے تو سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، وہ تو یقیناً نقصان ہی میں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے کہ جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے کہ جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہی خوش قسمت ہے جو جہنم سے بچ جائے، حقیقی خوش قسمت وہی ہے جو جنت کی عالی شان باغات میں پہنچ جائے، حقیقی خوش قسمت وہی ہے جو اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ سوچئے تو صحیح کہ جو خوش نصیب اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر چلا گیا، اب شیطان سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے چاہا تو قبر میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، رب عز و جل نے چاہا تو کل محشر کے دن بھی وہ امن میں رہے گا، اور رب تبارک و تعالی نے چاہا تو پل صراط سے گزرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، رب نے چاہا تو وہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچ کر جنت میں چلا جائے گا. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ وہ خوش نصیب اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں. یاد رکھیے گناہوں کی کثرت کو برے خاتمے کے اسباب میں بیان کیا گیا ہے. گناہوں کی کثرت کو برے خاتمے کے اسباب میں بیان کیا گیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کی کثرت کرنے والے بن جائیں. اور ہم بھی خوش قسمت لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. کیونکہ خوش قسمت تو وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتے ہیں. خوش قسمت تو وہ ہے کہ جن سے ان کا رب راضی ہے. خوش قسمت تو وہ ہے کہ جنہیں قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پہچان نصیب ہوگی. خوش قسمت تو وہ ہے جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. خوش قسمت تو وہ ہے جنہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کا خوف نہ ہوگا. خوش قسمت تو وہ ہے جنہیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. خوش قسمت تو وہ ہے کہ جن کی قبر جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. خوش قسمت تو وہ ہے کہ جن کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوگی. جی ہاں خوش قسمت تو وہ ہے جنہیں جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی. خوش قسمت تو وہ ہے جنہیں ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے. آئیے مل کر رب پاک عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور یہ دعا زمانے کے ولی شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی مناجات کے اشعار ہیں. مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک ولی کامل کے کلمات ہیں. اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر, میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر, کر الفت میں اپنی فنا یا الہی, کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خوش قسمت کون, ہم اس بارے میں سن رہے ہیں. فی زمانہ جس طرح مال و دولت والوں کو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے, اسی طرح مختلف دنیاوی چیزوں, کاسمیٹکس آئٹمس, کریموں, لوشنوں, پارلروں میں جا کر اپنے چہروں کو خوبصورت بنانا, تر و تازہ کرنا, چمک دمک والی صورت اختیار کرنا, شائننگ اسکن بنانا, اسکن گلوئنگ کی صورت اختیار کرنا, اور جن کے اس طرح سے ترکیبیں ہوتی ہیں لوگ ان کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں. حسین و جمیل دکھنے والوں کو لوگ خوش قسمت سمجھتے ہیں. لیکن حقیقی طور پر تو خوش قسمت وہ ہے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن خوبصورت ہوں گے. خوش قسمت تو وہ ہے کہ جن کے چہرے بروز قیامت چمکتے دمکتے ہوں گے. خوش قسمت تو وہ ہے جنہیں قیامت کے دن نور عطا کیا جائے گا. خوش قسمت تو وہ ہے کہ جن کے چہروں کو دور سے دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے. خوش قسمت تو وہ ہے کہ جن کے حسین و جمیل چہروں کو دیکھ کر جنتی بھی رشک کریں گے. اللہ اللہ. خوش قسمت تو وہ چہرے والے ہیں جو جنت میں عمدہ باغات اور عظیم و شان نعمتیں ملنے پر خوشیاں منا رہے ہوں گے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 8-10 میں رب پاک ارشاد فرماتا ہے, کتنے ہی منہ उस दिन चैन में हैं, अपनी कोशिश पर राजी बुलंद बाग में। तफसीर सिदातुल जिनान में इन आयात के तहत कि इससे मुराद यह है कि कयामत में परहेजगार मोमिनीन चैन में होंगे, ना इन्हें सूरज की गर्मी सताएगी, ना जमीन की तपिश, ना इन्हें खौफ होगा, ना गम, ना रब्बे करीम का इताब हो, ना फरिश्तों की लअन तअन, ना कयामत की घबराहट हो, क्योंकि ये हजरात दुनिया में रब्बे पाक के खौफ से बेचैन रहे। और दुनिया में खौफी खुदा की बेचैनी कयामत के दिन चैन का जरिया है। और कयामत के दिन जब मुसलमान अपना मर्तबा और सवाब देखेंगे तो वो दुनिया में किए जाने वाले अपने नेक आमाल पर राजी और खुश होंगे। और हकीकतन नेकियों पर खुश होने का वक्त भी कयामत ही का दिन है, क्योंकि अपने अंजाम की खबर नहीं। लिहाजा जब महशर में आमाल की मकबूलियत देखेंगे तो खुश होंगे, क्योंकि मोमिनों के नेक आमाल निहायत अच्छी शक्लों में उनके साथ होंगे, जिनको देखकर उन्हें दिली शादमानी होगी। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। सल्लु अला हबीब अला। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये खुशकिस्मत लोग कौन है जिनके चेहरे बरोज़े कियामत चांद की तरह चमकते होंगे, उन पर रहमत इलाही की बरसात हो रही होगी। लोग हिसाबो किताब की सख्तियों में मुबतला होंगे और ये लोग अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे, इनको किसी किस्म का कोई खौफ और गम ना होगा। आइए सुनते हैं, चुनाते हजरत सैयदना अबू इदरीस कौलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज की, मैं अल्लाह पाक की रिजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। सैयदना मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तवज्जो कीजिएगा मोहतरम इस्लामी भाइयों, सैयदना अबू इदरीस कौलानी सैयदना मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, उनसे अर्ज करते हैं कि मैं अल्लाह पाक की रिजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। तो सैयदना मुआज़ बिन जबल ने क्या फरमाया, तवज्जो कीजिए, सैयदना मुआज़ बिन जबल ने फरमाया, तुम्हें मुबारक हो, मैंने नबी के पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक फखरे मौजूदात सैयद सादात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, कयामत के दिन बाज लोगों के लिए अर्श के गिर्द कुर्सियां नस्ब की जाएंगी और उनके चेहरे चौदवी के चांद की तरह चमकदार होंगे, लोग घबराहट का शिकार होंगे जबकि उन्हें कोई परेशानी ना होगी, लोग खौफजदा होंगे इन्हें कोई खौफ ज़दा करने वाला ना होगा, वो रब्बे करीम के दोस्त होंगे जिन पर ना कोई अंदेशा है ना कोई गम होगा। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, ये कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक के लिए आपस में, हाँ, गरज के लिए नहीं, गायत के लिए नहीं, मनसब के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, काम हो जाने के लिए नहीं, किस लिए? फकत मौला को राजी करने। ए आशिकाने रसूल, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो महज अल्लाह पाक की रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो महज अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो महज अल्लाह पाक की रिजा के लिए दूसरों को नेकी की दावत देते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہیں. مگر افسوس، فی زمانہ دو مسلمانوں کے درمیان بات بات پر لڑائی جھگڑا اور دنگا و فساد نظر آتا ہے. ہر گلی، ہر محلہ، ہر کوچہ، ہر بازار، ہر نگر، ہر ڈگر، مبالغہ کروں تو آج وہاں کی کیفیت، ہر گھر گھر کی یہ کیفیت معاذ اللہ عز و جل نظر آتی ہے. کہیں ذات اور قومیت پر جھگڑا ہوتا نظر آتا ہے، تو کہیں تعصب کی بنا پر لاٹھیاں چلتی نظر آتی ہیں، کہیں دکاندار اور کاروباری حصے دار آپس میں دست و گریباں ہیں، تو کہیں مالک مکان اور کرایہ دار آپس میں ہاتھاپائی کیے بیٹھے ہیں، کہیں ڈاکٹر اور مریض ایک دوسرے سے بے صبری کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں ٹھیکیدار و ملازمین آپس میں گتھم گتھا ہوتے نظر آتے ہیں، بلکہ کہیں باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے جھگڑتے دکھائی دیتے ہیں، اور گھروں میں کہیں ساس اور بہو ایک دوسرے کے متعلق محاذرائی کیے بیٹھی ہیں، کہیں ایک پڑوسی دوسرے کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے، تو ایک دوست دوسرے دوست کے عیبوں کو اچھالتا، اس کی غیبتیں کرتا اور اس کی چگلیاں کھاتا نظر آتا ہے، کہیں دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے ایک دوسرے کی بلا وجہ شرعی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں ایسا بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والے ایک دوسرے کی باتوں سے ناراض ہو کر دین کے کاموں میں سستی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. الغرض، ہر طرف مسلمانوں میں بغض و کینہ اور حسد گویا کہ پھیلا ہوا ہے، حالانکہ بغض و کینہ اور حسد ہلاکت میں ڈالنے والے باطنی امراض ہیں، باطنی بیماریاں. آئیے اپنے دلوں میں مسلمانوں کے ساتھ محبت بڑھانے اور بغض و کینہ سے جان چھڑانے کے لیے ایک روایت پیش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائی. کہ ایک بار انبیاء کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان سے فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. توجہ کیجئے گا، بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے. ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی بھی ٹپک رہا تھا. یعنی سادگی کا عالم دیکھیں کہ بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں اور وضو کا پانی بھی ٹپک رہا، اتنے سادے سادے سے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اللہ اللہ، انصاری صحابی قربان جائیے. انہوں نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور آقا کی مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرے دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا، کبھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. صحابہ کرام علی مردوان دیکھ رہے ہیں، آج کون آتا ہے. دیکھا تو وہی صحابی چلے آ رہے. سبحان اللہ. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا. صحابہ کرام علی مردوان تک رہے ہیں، اب کون آتا ہے؟ قربان جاؤ، وہی صحابی چلے آ رہے. تین دن سے مسلسل اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان کے پاس جا کر کسی طرح ان سے تین دن کے لیے رکنے کی اجازت لی کہ میں تین دن آپ کی کمپنی جوائن کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. چنانچہ انہوں نے تین راتیں ان صحابی کے ساتھ گزاری، لیکن انہیں رات میں زیادہ عبادت کرتے تو نہ دیکھا. ہاں، جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تھے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. سیدنا عبداللہ فرماتے، میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا. جب تین دن پورے ہو گئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں بار تم ہی آئے. تب ہی میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کا عمل جانوں گا، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے تو نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کیجئے گا، انہوں نے جواب دیا، میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا. ہاں، ایک بات یہ ضرور ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا. میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا. اور جو اللہ نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا، بس یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفعتیں بخشی اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، سماعت فرمایا آپ نے، ان صحابی کا عمل کیا تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے دل میں کھوٹ نہیں رکھتے تھے. آج ذرا میں اور آپ اپنے اوپر توجہ کریں، غور کریں، ہماری حالت کیا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے دل کو ان امراض سے پاک کر دے. ہم اپنی بہنوں کے متعلق، اپنے بھائیوں کے متعلق، یہاں تک کہ اپنے بابا کے متعلق، اپنی امی کے متعلق، اپنے عزیزوں کے متعلق، اپنے رشتہ داروں کے متعلق، اپنے کاروباری پڑوسیوں کے متعلق، اپنے کمپیٹیٹرز کے متعلق، اپنے چھوٹوں کے متعلق، اپنے بڑوں کے متعلق، دل میں کیا کیا پال کر رکھتے ہیں، ہم سب غور کریں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب علی صلوات و سلام کے صدقے ہمیں ان خوش قسمتوں میں سے کر دے کہ جو دنیا میں بھی خوش قسمت ہے، آخرت میں بھی خوش قسمت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.